बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 64ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین مسکری۔ سامعین، ریڈیو تہران کی یہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو ڈاٹ سحر ٹی وی ڈاٹ www.radiotehran.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین آج جمعرات ہے, 6 مرداد 1401 ہجری شمسی مطابق 28 ذی‌الحجہ 1443 ہجری قمری اور 28 جولائی 2022 عیسوی. ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا, یادوں کے جھروں کے. پھر قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام پیش کیا جائے گا کلام نور. اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا, جس میں آپ اخبارات کی شہ سرخیاں اور کچھ خبروں کا جائزہ سماعت فرمائیں گے. پھر ہفتہ وار پروگرام ہوگا دریچے, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب, کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے میدان عمل میں ایرانی عوام کی موجودگی کو ملکی طاقت و اقتدار اور قومی سلامتی کی ضمانت قرار دیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا کہ ایران ایک اچھے اور مستحکم نیز پائیدار سمجھوتے کا حصول چاہتا ہے. پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے درمیان روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت آسمان پر پہنچ رہی ہے. فلسطینی تنظیموں نے فلسطینیوں سے جمعے کو مسجد الاقصیٰ میں برپا ہونے والی نماز فجر اور نماز جمعہ میں وسیع پیمانے پر شرکت کی اپیل کی ہے. اور سری لنکا کے شہر گالے میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں سری لنکا نے پاکستان کو واضح فرق کے ساتھ شکست دے دی ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے میدان عمل میں ایرانی عوام کی موجودگی کو ملکی طاقت و اقتدار اور قومی سلامتی کی ضمانت قرار دیا ہے. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے مغربی ایران کے صوبہ ہمدان کے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی فوج اور دفاعی طاقت و دفاعی ہتھیاروں پر فخر ہے, لیکن اہم ترین بات میدان عمل میں ایرانی عوام کی موجودگی ہے جو ملکی طاقت و اقتدار اور قومی سلامتی کی ضامن ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ارادوں کی جنگ کا دور ہے اور ہماری قوم نے تمام تر مسائل و مشکلات کے باوجود اپنے دین و ایمان کی بنیاد پر اور ہم کر سکتے ہیں کہ نعرے کے ساتھ متحد ہو کر آگے بڑھنے کا تہیا کر رکھا ہے, اور دشمن نے ایرانی قوم کا راستہ روکنے کا ارادہ کر رکھا ہے, تاہم ایرانی قوم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے. صدر ایران نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ذلت کے ساتھ یہ کہتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ ایران کے مقابلے میں ہمیں شکست ہوئی ہے, اور یہی بیان ایرانی قوم کی کامیابی اور ملک کی عزت و اقتدار کو واضح کرتا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ تسلط پسند طاقتیں ہمارے سامنے توسیع پسندی کا مظاہرہ کرتی ہیں، تاہم ایران اپنے موقف سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا اور ایرانی قوم ملک کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے ہر قانونی اور منطقی قدم اٹھاتی رہے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ سے ٹیلی فونی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا کہ ایران ایک اچھے اور مستحکم نیز پائیدار سمجھوتے کا حصول چاہتا ہے، اور امریکہ اگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس راہ میں قدم بڑھاتا ہے تو ایک اچھا سمجھوتا طے پا سکتا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل کے اس مضمون کے بعد جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی میز پر ایک ایسا متن موجود ہے جس میں پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے اقدامات کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل سے ٹیلی فونی گفتگو میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے منگل کے روز اخبار فائنینشل ٹائمز میں ایک مضمون میں پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں مذاکرات سے متعلق لکھا کہ ویانا میں 15 ماہ کے اہم مذاکرات اور ایٹمی معاہدے کے فریقوں کے درمیان ہونے والی مفاہمت کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مزید اہم مفاہمت کے حصول کے لیے وقت ختم ہو گیا ہے، اور ان کی میز پر اس وقت ایسا متن موجود ہے جس میں پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے اقدامات کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، اور یہی متن ایک ایسا سمجھوتا ہے کہ جس کے تحت مذاکرات کے عمل کو آسان بنانا ممکن ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی اور خامی نہیں پائی جاتی، پھر بھی اس میں ہر چیز کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے اور اہم نکات کے بارے میں تمام فریقوں کے درمیان مفاہمت بھی پائی جاتی ہے۔ ایران کی سیکورٹی انٹیلیجنس اور پولیس نے موساد سے وابستہ جاسوسوں کی ایک ٹیم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایرانی پولیس فورس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس فورس کے انٹیلیجنس اہلکاروں نے غاصب اسرائیلی حکومت سے وابستہ جاسوسوں کی ایک ٹیم کا پتہ لگا کر اس کے افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک علیحدگی پسند گروہ کے ارکان کو جو مختلف سیکورٹی جرائم میں ملوث ہونے کے علاوہ صہیونی حکومت کے مقاصد کو آگے بڑھانا چاہتا تھا گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایرانی پولیس کے انٹیلیجنس شعبے کے مطابق یہ افراد ملک کے حساس علاقوں سے معلومات اکٹھی کر کے صہیونی حکومت کو فراہم کرنے جا رہے تھے۔ پولیس کے اعلان کے مطابق ان افراد پر لمحہ بلمحہ نظر رکھی جا رہی تھی۔ خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کے علاوہ یہ افراد مختلف مقامات پر آگ لگانے اور تباہ کاری کی کوشش میں ملوث رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے درمیان روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت آسمان پر پہنچ رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، اور آج ایک امریکی ڈالر کی قیمت 240 روپے تھی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 245 روپے ہو چکی ہے۔ صرف رواں ماہ کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 35 روپے سے زیادہ مہنگا ہوا ہے۔ بدھ کو پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 241 روپے تھی، جو آج 4 روپے مہنگا ہو گیا۔ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ صوبہ پنجاب میں جس طرح سے راتوں رات سیاسی صورتحال تبدیل ہوئی ہے، ایسے میں مارکیٹ ہر حال میں متاثر ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی عدم استحکام اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے کی وجہ بنا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے طالبان انتظامیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ افغانستان پر امریکہ کے 20 سالہ غاصبانہ قبضے کے نتیجے میں یہ ملک صرف تباہ ہوا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے طالبان انتظامیہ کے سربراہ ملا محمد حسن آخوند نے کابل میں پاکستانی علماء کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ امریکی قبضے کے دوران افغانستان تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور ملک کی تعمیر نو اور افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے وقت درکار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان علاقے اور دنیا کے تمام ملکوں من جملہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس ملاقات میں پاکستانی علماء کے وفد نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ کی ضرورت پر تاکید کی۔ فلسطینی تنظیموں نے فلسطینیوں سے جمعے کو مسجد الاقصی میں برپا ہونے والی نماز فجر اور نماز جمعہ میں وسیع پیمانے پر شرکت کی اپیل کی ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے صہیونیوں کی بڑھتی ہوئی جارحیت کے پیش نظر فلسطینیوں سے درخواست کی ہے کہ 29 جولائی بروز جمعہ بڑے پیمانے پر مسجد الاقصی میں اکٹھے ہوں۔ فلسطینی تنظیموں نے بیت المقدس کی شناخت عرب اور اسلام سے ہے نعرے کے تحت فلسطینی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ غاصب اسرائیلیوں اور صہیونی انتہا پسندوں اور بیت المقدس کو یہودی رنگ دینے کی کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اس اعلان میں بیت المقدس مقبوضہ سرزمینوں اور غرب اردن کے فلسطینیوں کی وسیع شرکت کو انتہائی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس اعلان میں کہا گیا ہے کہ صہیونیوں کو واضح پیغام دیا جاتا ہے کہ غاصب اسرائیلیوں کی مسلسل جارحیت اور مظالم کے باوجود فلسطینی شہری اپنی آبائی سرزمین اور مقدس مقامات کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ عراقی پارلیمنٹ پر صدر گروہ کے مظاہرین کے حملے اور ہنگامہ آرائی کے بعد عراق کے صدر نے موجودہ حالات میں کشیدگی سے پرہیز اور ملک کی امن و سلامتی کو متاثر کرنے والے ہر طرح کے اقدام سے اجتناب کرنے کی اپیل کی ہے۔ جمعرات کو جاری کردہ اپنے بیان میں عراقی صدر برہم صالح نے کہا ہے کہ عراق کے آئین نے قانون کے دائرے میں اور سلامتی کے اصول کے تحت پرامن مظاہرے، آزادی اظہار رائے، قومی وقار اور مفادات کے تحفظ کے حق کی ضمانت فراہم کی ہے۔ اس بیان میں عراقی عوام سے امن اور دور اندیشی کا طریقہ کار اختیار کرنے اور سماجی امن و سلامتی کو متاثر کرنے والے اقدامات سے پرہیز کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ عراق کے صدر کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق کا سیاسی نظام عوام کے حقوق کی ضمانت اور ان کے اصلاح پسندانہ اہداف کے لیے مؤثر اقدامات پر عمل پیرا ہے تاکہ ملک کی اعلی اقدار اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے کمانڈر فالح الفیاض نے عراق کی ارضی سالمیت اور اقتدار کے تحفظ نیز قومی سطح پر افہام و تفہیم کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی رضاکار فورس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان سیاسی مذاکرات کی خواہاں ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے کمانڈر فالح الفیاض نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ الحشد الشعبی نے اپنی تاسیس کے وقت سے ہی عراق کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط عنصر کے طور پر کام کیا ہے اور یہ فورس عوام سے بہت ہی قریب اور عوام کے بطن سے ہی وجود میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحشد الشعبی کی تاسیس انتہائی سخت اور دشوار حالات میں ہوئی تھی جب پورے ملک کے جوانوں نے رضاکارانہ طور پر وطن کے دفاع کے لیے اس فورس میں شمولیت اختیار کی اور اس نے ملک کو خانہ جنگی کی جانب سے بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ الحشد الشعبی ملکی امن و استحکام کی محافظ اور ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کی ضامن ہے اور ملک کی ہر طرح کی سیاسی محاذ آرائی میں وہ ایک غیر جانبدار اور تیسرے فریق کے طور پر ملک اور عوام کی خدمت کرتی رہے گی اور عراق کے اقتدار اعلی پر کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دے گی۔ عراق کے عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے سربراہ نے عراق میں دہشت گرد گروہ داعش کی باقیات کی موجودگی کے بارے میں کہا کہ بعض غیر ملکی قوتیں عراق میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود داعش کے خطرات کم ہوئے ہیں اور اب وہ ملک کی سلامتی اور سول شہری امن اور استحکام کے لیے خطرہ نہیں رہ گئے ہیں۔ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنگ بندی کی 189 بار خلاف ورزی کی ہے۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد الجوف، معارب، حجہ، زالے، سادہ اور تئیس صوبوں اور سرحدی علاقوں میں جاسوسی کی پروازیں انجام دے کر جنگ بندی سمجھوتے کو پامال کر رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد نے معارب تئیس حجہ سادہ زالے اور جیزان صوبوں میں رہائشی مکانات فوج اور رضاکار فورس کے اڈوں پر توپوں راکٹوں اور مارٹر گولوں سے حملہ کیا ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے اس قسم کے اقدامات ایسی حالت میں جاری ہیں کہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گرنڈ برگ نے یمن میں جنگ بندی کی مدت میں مزید دو ماہ کی توسیع کیے جانے کا اعلان کیا تھا۔ سری لنکا کے شہر گالے میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں سری لنکا نے پاکستان کو واضح فرق کے ساتھ شکست دے دی ہے۔ دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کی ٹیم ایک بڑے ہدف کے تعاقب میں ناکام رہی اور یوں سری لنکا نے مہمان ٹیم کو 240 رنوں سے شکست دے دی۔ 508 رن کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 261 رن بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے کپتان بابر اعظم اور امام الحق ہی دوسری اننگز میں نمایاں کھیل پیش کر سکے۔ دونوں نے بالترتیب 81 اور 49 رن بنائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پاکستانی بلے باز سری لنکن گیند بازوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ گالے میں ہی کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نے سری لنکا کو 4 وکٹ سے شکست دی تھی۔ یوں دو میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یمن پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسی حالت میں جب یمن کے عوام سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملوں کا شکار ہو رہے ہیں، عالمی برادری کی خاموشی نے عالمی رائے عامہ کو شدید غم و غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہی سوال جب ہم نے تہران میں مقیم بر صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار احمد عباس نقوی سے کیا تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیے، جہاں تک عالمی برادری کا سوال ہے تو وہ ایسے مواقع پہ عام طور پہ خاموشی رہتی ہے۔ 7 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یمن کی جنگ کو، 8واں سال لگ گیا اور کئی مہینے اس میں بھی گزر گئے۔ اس کے بعد جا کے یہ جنگ بندی شروع ہوئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ بندی کی بھی بار بار خلاف ورزی ہو جا رہی ہے۔ تو عالمی برادری کی طرف سے تو پہلے بھی خاموشی تھی، اب بھی خاموشی ہے، آئندہ بھی خاموشی رہے گی۔ وہ اکا دکا کہیں آوازیں کبھی اٹھتی ہیں جو الگ الگ وجہوں سے پھر دب بھی جاتی ہیں۔ عالمی برادری میں آپ عالمی تنظیموں کی بات کر سکتے ہیں۔ عالمی تنظیموں میں اقوام متحدہ کو ایک بڑا مضبوط ادارہ مانا جاتا ہے۔ آپ کو بان کی مون کا بیان آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب کو وہ بچوں کو قتل کرنے والی حکومتوں کے فہرست میں شامل کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے، اس لیے کہ اقوام متحدہ پہ، بان کی مون کا یہ بیان تھا کہ اقوام متحدہ پر سعودی عرب کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے کہ وہ فنڈ دینا روک سکتا ہے، فنڈ بند کر سکتا ہے۔ تو عالمی برادری کا تو یہ سلسلہ ہے، اس کی یہ صورتحال ہے۔ لیکن یہ جو یمن کی جنگ ہے، اس میں خود یمن کے وہاں کی فوج نے، وہاں کے رضاکار تنظیموں نے، انہوں نے اپنے اس مارکے کو بہت کامیابی کے ساتھ لڑا ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ، بڑی دانش مندی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ انہوں نے اسے آگے بڑھایا ہے۔ جنگ کے حالات میں جب چاروں طرف بمباری ہو رہی ہے، جب ناکہ بندی ہے یمن کی، ان حالات میں یمنیوں نے اپنے وہ تمام ہتھیار ڈیولپ کر لیے جو ملک کے دفاع کے لیے لازمی اور ضروری ہیں، اور انہوں نے جنگ میں ایک نیا توازن قائم کیا، ایسا کہ سعودی عرب کو بھی ماننا پڑا، اس کو بھی انصار اللہ کی اور یمنی فوج کی طاقت تسلیم کرنا پڑی۔ ورنہ سعودی عرب تو اپنی طاقت کے زوم میں تھا، اسے تو یہ لگ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک بڑا بجٹ ہے، اس زمانے میں اس کے پاس زر مبادلہ کا ذخیرہ 700 ارب ڈالر کے آس پاس تھا، جو بعد میں کم ہو کے 400 ارب ڈالر کے آس پاس آ گیا تھا۔ البتہ پھر سے جب تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں تو اس کے بہت سارے بجٹ خسارے پورے ہو گئے اس پہ۔ خیر، اس کو ایک طرف اس کا زوم تھا اپنی مالی توانائی کا، اور دوسری طرف اس کو مغربی ملکوں سے حاصل ہونے والے اسلحوں کا زوم تھا کہ ان جدید طیاروں کے ذریعے، جدید میزائلوں کے ذریعے وہ یمن کے انصار اللہ کی طاقت کو کچل دے گا، لیکن اسے جب اس جنگ میں اس نے قدم رکھا تب احساس ہوا کہ نہیں، حالات تو کچھ اور ہیں، جنگ اور جنگ کے اندر فتح یہ خریدی نہیں جا سکتی، یعنی یہ نہیں ضروری ہے کہ کسی فریق نے اگر بہت پیسے خرچ کیے اور ہتھیار جمع کر لیے تو ہی جیت جائے گا۔ سعودی عرب نے فوجی تک کرائے پہ لے آئے، اسلحہ باہر سے خریدا، فوجی کرائے پر لے آئے، میڈیا کو خریدا، عرب میڈیا میں کافی بڑا حصہ سعودی عرب کا ہے اور سعودی عرب کے زیر اثر کام کرتا ہے، اسی طرح انہوں نے مغربی میڈیا میں بھی کافی محنت کی اور اخبارات کو، لکھنے والوں کو خریدا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یمن کے جو مظلوم عوام ہیں، وہاں کی مظلوم تنظیمیں ہیں، انہوں نے اپنی جنگ لڑی، بڑی دانش مندی کے ساتھ لڑی اور انتہائی ناموافق ناسازگار حالات میں اپنے آپ کو مضبوط بنایا، اپنا دفاع کیا اور رفتہ رفتہ پھر انہوں نے جوابی حملے بھی کرنا شروع کیے، اور جوابی حملے ایسے ہوئے کہ سعودی عرب کے ہر علاقے تک پہنچے، انہوں نے انتہائی اہم تنصیبات جو شہرگ ہے سعودی عرب کی، یعنی وہاں کی جو تیل کی تنصیبات ہیں، پیٹرولیم تنصیبات ہیں، ان کو نشانہ بنایا اور بڑے پیمانے پہ نشانہ بنایا۔ تو انہوں نے اس طرح سے اپنی کامیابی کی تاریخ لکھی ہے۔ عالمی برادری سے توقع نہیں ہے، لیکن یمن کے عوام سے توقع ہے کہ وہ بے شک اپنا مارکا اسی طرح سے لڑیں گے۔
سامعین، یہ تھے تہران میں مقیم بر صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار احمد عباس نقوی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیب تجربہ کے راستے میں، تجربہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، تجربہ کے راستے میں۔
سامعین، نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 مرداد 28 ذی الحجہ اور 28 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھائیس ذی‌الحجہ سن 63 ہجری قمری کو واقع کربلا کے صرف 2 برس بعد واقع حرہ رونما ہوا۔ مدینہ منورہ کے باشندوں نے جو یزید پلید کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے، بغاوت کر کے والی مدینہ مروان کو شہر سے نکال دیا۔ جب یزید کو اس واقعے کی خبر ملی تو اس نے ایک صفاق اور جابر و عامر شخص مسلم بن عقبہ کو ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ بھیجا، جس نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہا دیں اور شہر رسول کا تقدس پامال کیا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کے بھیانک حادثات میں سے ایک ہے۔ بعض مورخین کے مطابق اس دوران 10,000 بے گناہ مسلمان قتل کیے گئے۔ واضح رہے کہ یزید نے 3.5 سال تک حکومت کی اور اپنے دور اقتدار میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اسلامی اصولوں کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ چنانچہ اس نے اپنے اقتدار کے پہلے سال کربلا کے میدان میں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا صاحب کو شہید کیا۔ اپنی حکومت کے دوسرے سال مدینۃ النبی کی حرمت کو پامال کر کے اپنے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے۔ اگلے اور تیسرے سال اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے خانہ خدا کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ اٹھائیس جولائی 1858 عیسوی کو جرائم کی تفتیش اور مجرموں کی شناخت کے سلسلے میں انگلیوں کے نشان یا فنگر پرنٹس لینے کا آغاز ہندوستان سے ہوا۔ ایک برطانوی افسر ولیم ہرشل ہندوستان کے علاقے جنگی پور میں مامور تھا۔ اس نے ایک مقامی ٹھیکے دار کو ایک سڑک بنانے کا ٹھیکہ دیا۔ ٹھیکے کے معاہدوں پر ٹھیکے دار کے دائیں ہاتھ کا نشان ثبت کروا لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے گھر کی بنی ہوئی ایک روشنائی استعمال کی، جو وہ اپنی سرکاری مہر کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اگلے برس جون 1859 عیسوی میں جب اس کی تعیناتی بنگال میں مجسٹریٹ کے طور پر ہوئی تو اس نے اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں کے ہاتھوں کے نشانات اکٹھے کرنے شروع کیے اور ان کے لیے ایک باقاعدہ رجسٹر بنایا۔ اس نے جتنے فنگر پرنٹ جمع کیے ان کا مفصل مطالعہ کیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہر فنگر پرنٹ دوسرے فنگر پرنٹ سے مختلف تھا۔ اس نے یہ مشاہدہ بھی کیا کہ ایک شخص کے فنگر پرنٹ عمر کے ہر حصے میں یکساں رہتے ہیں۔ 1901 عیسوی میں پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ اور پھر 1920 میں امریکی خفیہ پولیس ایف بی آئی نے اس طریقے کو اپنایا۔ اٹھائیس جولائی 1878 عیسوی کو برلن کانفرنس کے اختتام پر روس، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور آسٹریا کے درمیان تاریخی برلن معاہدہ ہوا۔ برلن کانفرنس جرمنی کے اس وقت کے چانسلر بسمارک نے منعقد کروائی تھی۔ برلن معاہدے کے بعد جرمنی کی فوجی اور سیاسی طاقت اپنے عروج کو پہنچ گئی اور جرمنی کی توسیع پسندی میں اضافے کی راہ ہموار ہو گئی۔ در حقیقت برلن کانفرنس پہلی جنگ عظیم کا ایک سبب تھی۔ اٹھائیس ذی‌الحجہ 1289 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری کے مشہور اور معروف دانشور حکیم ملا ہادی سبزواری نے وفات پائی۔ علامہ ہادی سبزواری سن 1212 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ زہد و تقویٰ اور تزکیہ نفس میں بسر کیا۔ ملا ہادی سبزواری کی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ماہر فلسفی تھے۔ فقہ، اصول فقہ، تفسیر، منطق، ریاضیات اور ادبیات کے ساتھ ساتھ علم طب میں بھی وہ ید طولا رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں شعر و شاعری میں بھی انہوں نے ایک پورا دیوان چھوڑا ہے جس میں کئی ہزار اشعار موجود ہیں جو عرفان اور فلسفے سے آراستہ ہیں۔ ان کی مشہور ترین کتاب منظومہ کے نام سے موصوب ہے، جبکہ اسرار الحکم اور الجبر والاختیار ان کی دیگر مشہور تصانیف شمار ہوتی ہیں۔ چھ مرداد 1368 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام نے ایک ریفرنڈم میں شرکت کر کے بھاری اکثریت سے اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین میں ہونے والی اصلاحات کی تائید کی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رحلت سے کچھ عرصہ قبل خرداد 1368 ہجری شمسی میں ان اصلاحات کی انجام دہی اور اس مقصد کے لیے آئین پر نظر ثانی کی کونسل کی تشکیل کا فرمان جاری کیا تھا۔ آئین میں ایک اہم ترین تبدیلی قیادت کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے مرجعیت کی شرط کا ختم کیا جانا تھا۔ اسی طرح وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر کے صدر کے اختیارات بڑھا دیے گئے۔ اس کے علاوہ عدلیہ کو مزید مفید اور کار آمد بنانے کے لیے اس کی سربراہی اعلیٰ عدالتی کونسل کے بجائے عدلیہ کے سربراہ کے حوالے کر دی گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے قرآنی مفاہیم اور مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ، کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے۔
بسم رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ،
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ فتح کی دسویں آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں اور اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔
بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہی ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتا ہے، اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا عنقریب اسی کو اجر عظیم عطا کرے گا۔
سامعین، گزشتہ پروگراموں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان ہونے والے صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بارے میں ہم نے اشارہ کیا تھا۔ صلح ہونے سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو مشرکین مکہ کے پاس بھیجا تاکہ انہیں مطلع کرے کہ مدینہ منورہ کے مسلمان خانہ خدا کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے ہیں اور کسی بھی طرح کے لڑائی جھگڑے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ مشرکین مکہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے کو وقتی طور پر گرفتار کر لیا۔ اسی بنا پر مسلمانوں کے درمیان ایک خبر پھیل گئی کہ پیغمبر اسلام کے نمائندے کو مشرکین مکہ نے قتل کر دیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابیوں کو جمع کیا اور ان سے عہد و پیمان باندھا کہ اگر یہ خبر صحیح ہوگی تو مدینہ منورہ جانے کے بجائے مشرکین سے جنگ کریں گے۔
سامعین، جب اس بیعت کی خبر مشرکین مکہ تک پہنچی تو انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے کو آزاد کر دیا اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کی بجائے صلح کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس بنا پر مسلمانوں کی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت تاریخ اسلام میں عظیم اہمیت کی حامل ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں پروردگار عالم نے مسلمانوں سے اپنی خوشنودی اور رضایت کو اس معاہدے کی بنا پر اعلان کیا ہے۔
اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر اسلام سے بیعت کرنا خداوند عالم سے بیعت کرنے کی طرح ہے، اور جس طرح سے کہ بیعت کے موقع پر دونوں طرف کے لوگ اپنے ہاتھ کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو گویا پیغمبر اسلام سے بیعت کرنے والوں نے اپنے ہاتھوں کو خداوند عالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا ہے جو تمام ہاتھوں سے بلند ترین ہاتھ ہے۔ واضح سی بات ہے کہ جس شخص نے خداوند عالم سے عہد و پیمان باندھا ہے کہ اس کے دین کی مدد کرے گا تو اس سے یہ امید نہیں رکھتا کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دے گا۔ البتہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس نے خود اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم پر ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ انسان دین اسلام کی مدد و حمایت کرے اور دشمنوں کی جانب سے ہونے والی سازشوں اور مکاریوں کے مقابلے دینی پیشواؤں کے ساتھ وفاداری کرے۔ خداوند عالم کا دست رحمت ان افراد کے سروں پر ہے جو اس کے دین کی نصرت و مدد کرے اور اس راہ میں ثابت قدم رہے۔ عہد و پیمان کی پاسداری دینداری کی علامت اور عہد و پیمان کو توڑ دینا در حقیقت خود کو ذلیل و خوار کرنا ہے۔
سامعین آئیے اب سورہ فتح کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور و مسرور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔
عنقریب یہ پیچھے رہ جانے والے گوار آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور اولاد نے مصروف کر لیا تھا، لہذا آپ ہمارے حق میں استغفار کریں۔ یہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو یقیناً ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ ہی پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں تمہارے امور کا اختیار رکھتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔
مسلمانوں کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے کے وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ مسلمان جو مدینہ منورہ کے اطراف میں قبیلوں میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی اس سفر میں شامل ہو جائیں، لیکن بعض گروہوں نے مشرقین مکہ سے لڑائی جھگڑا ہونے کے خوف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جانے سے انکار کر دیا۔ جس وقت مدینہ منورہ کے مسلمان واپس آئے تو جو لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر پر نہیں گئے تھے انہوں نے ساتھ میں نہ جانے کے لیے خدمت پیغمبر اسلام میں پہنچے اور زندگی میں پیش آنے والی مصروفیتوں کو بہانہ بنایا، لیکن اسی وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس نے انہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا کہ یہ لوگ جو کچھ زبان پر لاتے ہیں اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہوتا ہے ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔
سامعین آیت کریمہ مزید اس اہم نقطے پر تاکید کرتی ہے کہ جہاد سے فرار کرنا زندگی کی بقا کی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے افراد محاذ جنگ پر جاتے ہیں مگر صحیح و سالم واپس چلے آتے ہیں، اور ممکن ہے کہ کچھ ایسے بھی افراد ہوں جو گھروں میں رہتے ہیں اور اپنی جان کو جانان آفرین کے سپورٹ کر دیتے ہیں۔
سامعین اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اجتماعی فرائض کی انجام دہی کی خلاف ورزی کرنے کا ایک سبب عوام کا دینی امور کی معلومات سے بہت زیادہ آشنائی نہ رکھنا اور تہذیب و ثقافت میں نچلی سطح پر ہونا ہے، لہذا مستقبل پر نظر رکھنے والے دینی رہنماؤں کو چاہیے کہ اپنے اہم ارادوں میں اس نقطے کی جانب بھرپور توجہ رکھیں۔ دنیا سے حد سے زیادہ وابستگی اور محبت بعض افراد کو محض جنگ اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے روک دیتی ہے۔ گنہگاروں کے حق میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور شفاعت بارگاہ حق میں قبول ہوتی ہے۔ دین خدا اور رہبران دین کا دفاع لازم و واجب ہے، اگرچہ نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔
سامعین آئیے اب سورہ فتح کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔
اصل میں تمہارا خیال یہ تھا کہ رسول اور صاحبان ایمان اب اپنے گھر والوں تک پلٹ کر نہیں آ سکتے ہیں، اور اس بات کو تمہارے دلوں میں خوب سجا دیا گیا تھا اور تم نے بدگمانی سے کام لیا اور تم ہلاک ہو جانے والی قوم ہو، اور جو بھی خدا اور رسول پر ایمان نہ لائے گا ہم نے ایسے کافرین کے لیے جہنم کا انتظام کر رکھا ہے۔
سامعین اس آیت کریمہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ نہ جانے والے افراد کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ آخر ان لوگوں نے سفر پر جانے سے کیوں منع کیا؟ آیت فرماتی ہے، جن لوگوں نے سفر پر جانے کی مخالفت کی اس کی اصلی دلیل یہ ہے کہ ان کی مصروفیت، کسی کام میں مشغولیت اور مال و دولت میں سرگرمی اور گھریلو امور سے وابستہ نہ تھی بلکہ غلط فہمی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے وعدہ الہی پر سوئے زن کیا۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو مسلمان سفر پر مکہ جا رہے ہیں وہ اس سفر سے سلامت واپس نہیں آئیں گے، اس لیے یہ لوگ ان کے ہمراہ نہیں گئے۔ ان لوگوں نے گمان کیا کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صف میں آزاد چھوڑ دیا اور انہیں دشمنوں کے سپرد کر دیا ہے، لہٰذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں۔ اسی غلط خیال نے انہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے اور آ حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور خود کو بدبختی اور تباہی میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ کام ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اور ممکن ہے یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کی منزل ہو، اور خدا اور رسول اسلام سے عہد و پیمان توڑنے والوں کا انجام بہت ہی برا ہے اور ان کے لیے بہت ہی سخت سزا معین ہے۔
خداوند عالم اور پیشوایان الہی کے مقابلے میں صرف دنیاوی اعتبار کو مد نظر رکھتے ہوئے ارادہ نہیں بنائیں، بلکہ خداوند عالم پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے امور انجام دیں اور کسی بھی چیز سے خوف و ہراس محسوس نہ کریں۔ خدا کے بندوں سے سوئے زن رکھنا گناہ کبیرہ ہے، چجائے کہ خدا اور اس کے وعدوں پر سوئے زن رکھنا۔ کبھی کبھی سوئے زن اور غلط اور منحرف افکار انسان پر اس قدر اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ اسے خداوند عالم کی نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ حد سے زیادہ وابستگی دینی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے، کیونکہ ایسی صورت میں انسان بدبختی اور ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے، اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، اور پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ فائنینشل ٹریبیون ایران کی بندرگاہوں سے مصنوعات کی برآمدات اور درآمدات میں اضافہ۔ روزنامہ ہمشہری، سلام فرماندہ کو آذری زبان میں پڑھنے والے منقبت خان کو الہام علی اوف کے سیکورٹی اہلکاروں نے اغوا کر لیا، چار دن سے لاپتہ ہیں۔
اور روزنامہ انڈیپینڈنٹ تباہ کن ہتھیار تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ دنیا خطرناک دور میں داخل ہو رہی ہے۔ برطانیہ کے قومی سلامتی کے مشیر۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ کیہان، ایرانی مسلمان خواتین کی کامیابیوں سے مغرب چراغ پا ہو کر حجاب کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، رہبر انقلاب اسلامی۔ روزنامہ کیہان نے اس بارے میں لکھا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے بدھ کے روز ملک بھر کے ائمہ جمعہ سے ملاقات کے دوران اسلامی نظام کے سافٹ پاور کو ایک انتہائی اہم معاملہ اور انوکھا فریضہ قرار دیا، اور ائمہ جمعہ کے اسلامی انقلاب کے روحانی مفاہیم اور اصولوں کو عوام تک پہنچانے میں اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ آپ نے اس موقع پر مغرب اور ان کے حمایت یافتہ عناصر کی جانب سے مسئلہ حجاب پر نکتہ چینی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس معاملے کو انقلاب سے شروع سے ہی لے کر اب تک اچھالا جا رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مغرب نے عورت کو ایک جنس میں تبدیل کر دیا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ باصلاحیت اور غیرت مند ایرانی خواتین نے مغربی تمدن کے جھوٹ کے پلندوں اور دعووں کا پردہ فاش کر دیا ہے، اسی لیے مغرب آگ بگولا ہے۔ روزنامہ رائے الیوم، موسم سرما قریب آ رہا ہے، روس گیس کی جنگ میں شدت لائے گا، یورپ کانپ رہا ہے۔ رائے الیوم اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ یورپ کو برآمد شدہ گیس کے حجم میں کمی لانے کے اعلان کے بعد گیس کے عالمی قیمتوں میں 20% اضافہ ہو گیا۔ اس سے روس کے وزیر خزانہ کا تو اطمینان بڑھ گیا ہوگا، کیونکہ اس سے روسی خزانہ اور بھی چھلکنے لگے گا اور اس ملک کی معیشت کے متاثر ہونے کا امکان گھٹ جائے گا، لیکن دوسری جانب یورپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یوکرین کی جنگ اب یورپ کے ہر گھر میں پھیلتی دکھائی دے رہی ہے۔ قیمت اگر بڑھی تو یورپی مالک کے زیادہ تر باشندوں کے لیے حالات ناقابل برداشت ہو جائیں گے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ پاکستان، گورنر راج لگانے کی نہ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے اور نہ ہی ہم لگانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف نے رانا ثناء اللہ کے دعووں کی تردید کر دی۔ دی ہندو، ایل پی جی کی قیمت 1050 روپے کے پار، وزیر اعظم کی اسکیم کے تحت سلنڈر بھرنے میں گراوٹ، 2015 کے مقابلے میں گیس کی قیمت دگنی۔ اور روزنامہ کشمیر عظمیٰ، مخصوص راستوں سے محرم کے جلوس برآمد ہوں گے، صوبائی کمشنر کشمیر۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ قومی آواز، راجیہ سبھا سے معطل اپوزیشن اراکین کا حکومت کے خلاف 50 گھنٹے کا احتجاجی مظاہرہ جاری، کی گئی خاص منصوبہ بندی۔ روزنامہ قومی آواز اس ضمن میں لکھتا ہے کہ راجیہ سبھا سے معطل ہوئے اپوزیشن اراکین نے حکومت کے خلاف 50 گھنٹے کا جو احتجاجی مظاہرہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، اس کو لے کر خاص منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سبھی معطل اراکین پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ احاطے کے اندر بنی مہاتما گاندھی کی مورتی کے سامنے دھرنا دینے کا پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ سبھی معطل اراکین پارلیمنٹ ایک ساتھ مظاہرہ نہیں کریں گے بلکہ یہ شفٹوں میں ہوگا۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ دھرنا جمعے کو دوپہر 1 بجے تک جاری رہے گا اور اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ اس کے ذریعے اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ روزنامہ جنگ، کابینہ کا سپریم کورٹ کے اختیارات پر بحث کرانے کا فیصلہ۔ روزنامہ جنگ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ کابینہ اجلاس میں پنجاب سے متعلق سپریم کورٹ کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ از خود نوٹس کیس اور بینچ بنانے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے سینئر جج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نظر ثانی درخواست واپس لینے کی منظوری بھی دے دی۔ کابینہ نے اتفاق کیا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف غیر ضروری طور پر کارروائی کی گئی۔ اس حوالے سے ریکارڈ منظر عام پر لایا جائے، جس کی جانچ کے بعد نظر ثانی درخواستیں خارج کر دی جائیں گی۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ فارس نیوز، گزشتہ چند ماہ کے دوران صہیونی حکومت کے خلاف کئی کامیاب آپریشنز انجام دیے گئے ہیں. انٹیلیجنس کے وزیر ایران فرنٹ پیج: ایران نئے تحقیقاتی ایٹمی ری ایکٹر کی تعمیر کا کام شروع کرنے والا ہے. اور مہر نیوز: عراق مظاہرین نے پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا، گرین زون خالی کیا جائے. الکاظمی: یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام دریچے.
دریچے. سامعین، ہفتہ وار پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم انسداد منشیات کے عالمی دن کے مناسبت سے عرائض لے کر حاضر ہیں. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، دنیا میں منشیات کے خلاف جنگ کی پہلی صف میں ایک مؤثر ترین ملک کے طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کا منفرد کردار زباں زدہ عام و خاص ہے، اور اسی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کو عالمی برادری میں سراہا جاتا ہے. 26 جون کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے فیصلے کی روشنی میں انسداد منشیات کا عالمی دن منایا گیا. اس دن کو عالمی سطح پر منانے کا مقصد منشیات کی اسمگلنگ کے رجحان کے خلاف جنگ میں قوموں کے سیاسی عزم کا اظہار کرنا، منشیات پر قابو پانا اور منشیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اقدامات کرنا ہے. منشیات کی تباہ کن لت کا مسئلہ ایک ایسی سماجی لانت ہے جس نے انسانی معاشروں کو اپنی مہلک گرفت میں جکڑ رکھا ہے. یہ خوفناک آکٹپس انسانوں، خاص طور پر معاشرے کی نوجوان نسل میں سوچ، جدت، استقامت، کوشش اور تعمیر کی طاقت کو تباہ کر دیتا ہے اور ان کی خاندانی بنیاد اور مذہبی عقائد کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. آج دنیا کے شاید چند ممالک ایسے ہوں جہاں منشیات کا رجحان نہ ہو، اور نشہ اور منشیات ان کی سب سے اہم تشویش یا اہم سماجی مسائل میں سے ایک نہ ہو. ہر سال نشے اور منشیات کے مسئلے سے مقابلے کے لیے بہت بڑی رقوم خرچ کی جاتی ہے، لیکن منشیات کی اسمگلنگ کرنے والے گروہوں اور عادی افراد کی تعداد اب بھی بڑھ رہی ہے. ایک سماجی نقصان کے ساتھ ساتھ اس لت کے بہت سے جسمانی اور نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں. نشے کی پیچیدگیاں مختلف شعبوں میں سماجی جمود کا باعث بنتی ہیں اور صحت عامہ کے لیے سنگین خطرہ ہیں. اگر لوگوں کی منشیات کی لت یا نشے کے وجوہات کی تفتیش اور ان کا خاتمہ نہ کیا گیا تو جسمانی اور نفسیاتی علاج کارگر نہیں ہوگا. نشے کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں، لیکن کوشش اور تدبیر سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. معاشرے میں لوگوں کے شعور کی سطح کو بلند کر کے نشے کو روکا جا سکتا ہے. امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے مطابق نشے کے عادی فرد کی نجات ایک شخص کی نجات نہیں ہے، بلکہ ایک معاشرے کی نجات ہے. اگر ہم منشیات کی لت کے نتائج اور ضمنی اثرات کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ منشیات کی لت کے اثرات معاشرے، فرد اور خاندان کو مختلف معاشی، سماجی، نفسیاتی اور جسمانی پہلوؤں سے متاثر کرتے ہیں. مثلاً منشیات کے نفسیاتی اور شخصیتی اثرات میں کمزور قوت ارادہ، انفرادی ذمہ داریوں سے غفلت، جذباتی کمزوری، گھبراہٹ، ذہنی عدم توازن، غیر متوازن اور متزلزل شخصیت، کمزور خود اعتمادی اور سماجی میدان میں متعدد پیچیدگیوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے قوانین کو نظر انداز کرنا، مزدور قوت کی کمزوری، معاشرے میں بد نظمی اور عدم اعتماد، خاندانی بنیاد کی کمزوری، بڑھتے ہوئے انحرافی رویے جیسے چوری، جسم فروشی اور بھیک مانگنا منشیات کی لت کا نتیجہ ہیں۔ معاشی نقطہ نگاہ سے بے روزگاری، ادویات خریدنے اور استعمال کرنے کے بدلے میں مالی کمزوری، معاشرے اور خاندان کی معیشت کو نقصان، اسی سماجی لعنت کا نتیجہ ہے۔ سیاسی اور سماجی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ثقافتی جہریت اور جبر و تشدد میں منشیات کا کردار معاشروں کی تباہی اور اخلاقی زوال کا سب سے اہم عنصر ہے۔ اب یہ مسئلہ جغرافیائی حدود سے تجاوز کر گیا اور منظم جرائم کی سطح پر ایک عالمی رجحان بن چکا ہے۔ نشے اور منشیات کا پہلا ہدف نوجوان ہیں، جو معاشرے کے مستقبل کی ترقی کے لیے پیداواری قوت اور امید ہیں۔ اس سماجی نقصان کا نتیجہ معاشی چیلنجز اور تمام شعبوں بشمول علم، ثقافت، کھیل اور سماج میں پسماندگی ہے، جو بالآخر ملک کی آزادی اور سلامتی کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ مغربی ایشیائی خطہ مختلف علاقائی اور علاقائی وجوہات کی وجہ سے منشیات کی اسمگلنگ اور کھپت کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان اور تباہ کن نتائج سے دوچار ہے۔ ایسی صورتحال میں خطے کے ممالک کو اس ناپاک رجحان کو روکنے کے لیے مسلسل کوششوں اور اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ اس علاقے میں کسی قسم کی غفلت کے نتیجے میں منشیات کی لت تباہ کن نتائج کی حامل ہوگی۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم UNODC کے مطابق 2020 میں تقریباً 275 ملین افراد نے منشیات کا استعمال کیا اور 36 ملین سے زائد افراد منشیات کے استعمال کی خرابیوں کا شکار ہوئے۔ یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 11 ملین سے زائد افراد ادویات کو انجیکشن کے ذریعے لیتے ہیں، جن میں سے نصف ہیپاٹائٹس جیسی بیماری سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ افیون کا مادہ بھی مختلف بیماریوں کا باعث ہے۔ منشیات کے علاج میں دو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کیمیکل میتھاڈون اور بپرنیور فائن گزشتہ 2 دہائیوں میں وسیع پیمانے پر دستیاب ہیں۔ طبی استعمال کے لیے ان دو مادوں کی دستیابی 1999 سے لے کر اب تک 6 گنا بڑھ گئی ہے، جو کہ 557 ملین یومیہ خوراک سے 2019 تک 3,317 ملین ہو گئی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ منشیات پر قابو پانے والی ادویات اور نشے کا علاج دستیاب ہے۔ افیون کو ہیروئن میں تبدیل کرنے کے لیے جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں وہ مغربی ممالک سے ایران کے راستے افغانستان بھیجے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے ایران کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری طرف سے افغانستان میں تیار ہونے والی ہیروئن ایران کے سرحدی علاقوں سے دوسرے ملک کو جاتی ہے۔ ایران منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کی بہت کوشش کرتا اور ایران نے اس راستے میں بڑی تعداد میں شہید اور زخمی بھی دیے ہیں، لیکن مغربی ممالک اور عالمی اداروں کے اس حوالے سے جو فرائض انجام دینے چاہیے وہ اس سے عہدہ برا نہیں ہو رہے ہیں۔ نشے کی وجوہات اور اس کی پیچیدگیوں کی حد بہت وسیع ہے۔ نشے کی وجوہات کو روکنا، شناخت کرنا اور ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ نشے کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں، اور اگر ہم معاشی جہت کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ علاج کی روک تھام کے اخراجات کم ہوں گے، کیونکہ منشیات کی سپلائی کے لیے بہت سی غیر ملکی کرنسی ملک سے باہر جاتی ہے۔ البتہ عادی افراد کو دریافت کرنے اور ان کا علاج کرنے میں بھی بہت زیادہ خرچ آتا ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ نشے سمیت اس سے متعلقہ تمام نقصانات سے بچنے کے لیے آگاہی اور علم میں اضافہ بہت اہم اور مؤثر ہے۔ نشے کے واقعات اور مختلف مادوں کے استعمال کو بڑھانے کے لیے کمیونٹی میں لوگوں کی بیداری اور معلومات کی سطح کو بڑھایا جانا چاہیے، تاکہ منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں کمی لائی جا سکے۔ زیادہ تر نشے کے عادی افراد غفلت، نیز نفسیاتی وجوہات جیسے پریشانی، تناؤ، ذہنی خرابی، سماجی مسائل اور تناؤ سے بچنے اور اکثر اوقات تفریح کرنے کی وجہ سے نشے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ عوامی آگاہی بڑھانے، مناسب معلومات فراہم کرنے اور بعض احتیاطی اقدامات سے منشیات کی طرف بڑھتے رجحان کو روکا جا سکتا ہے۔ نشے کے علاج اور روک تھام نیز پہلے سے مبتلا افراد کو اس برائی سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس میں سستی اور کوتاہی معاشرے کو اس صورتحال سے دوچار کر دے گی جس کا ازالہ آسان نہیں ہوگا۔ آخر میں عرض کرتے چلیں کہ ایک معاشرتی برائی کے طور پر نشے کی لت کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، لیکن اسے کم کرنے کے لیے سمجھداری، سوچ اور مخلصانہ کوششوں کی ضرورت ہے جس سے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں معاشرے کے مختلف طبقات کے شعور کی سطح کو بڑھا کر نشے کے علاج سے نشے کی روک تھام کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام دریچے، جسے پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر۔ اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام پہنچے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم طالب عملی کے بارے میں گزشتہ سے پیوستہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب عملی تقریباً 991 ہجری قمری میں عامل میں پیدا ہوئے، اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے اور رزمیہ فنون اور گھڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب عملی نے 1010 ہجری قمری میں عامل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے، اور وہاں 4 سال تک رہائش پذیر رہے۔ اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی و علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا، اور اس سفر میں وہ ایک مدت تک مر میں اس صوبے کے حاکم بختش خان کے پاس ٹھہرے۔ اور پھر وہ 25 سال کی عمر میں ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں وہ ایک مدت تک اپنے ایک حامی و مددگار کی تلاش میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں سرگرداں رہے۔ آخر کار بہت نشیب و فراز طے کرنے کے بعد طالب عاملی کو بادشاہ جہانگیر کے صدر اعظم اور وکیل اعتماد الدولہ کی نظر کرم حاصل ہو گئی اور انہوں نے طالب پر بہت خاص توجہ دی۔ اعتماد الدولہ کو مغلیہ سلطنت کے اہم ترین وزیر کی حیثیت سے صدر اعظم مقرر کیا گیا تھا اور وہ امور مملکت میں جہانگیر کے وکیل تھے اور انہوں نے ہندوستان میں ایرانی آداب و ثقافت کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ سامعین، اعتماد الدولہ نے جب یہ محسوس کیا کہ طالب شعر و ادب کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر لیاقت و صلاحیت کے حامل ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ طالب کو مہرداری کی اپنی ملازمت دے دی اور ان کو امیر کے عہدے پر ترقی دے دی۔ اعتماد الدولہ در حقیقت ہندوستان کی سلطنت میں جہانگیر کی حکومت میں وکیل تھے اور مکمل اختیارات کے حامل تھے۔ تذکرہ نویسوں کے بقول کہا جا سکتا ہے کہ طالب عاملی نے حقیقت میں سلطنت ہندوستان میں مہرداری کے مقام تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اعتماد الدولہ کی ملازمت میں طالب کی شاعری اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ طالب نے اعتماد الدولہ کی مدح میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں کہ جو ان سے عقیدت کا مظہر ہیں۔ طالب نے اعتماد الدولہ سے درخواست کی کہ وہ ان کو مہرداری کے کام سے ہٹا دیں، چنانچہ اعتماد الدولہ نے طالب کی اس درخواست کو قبول کر لیا، لیکن طالب کے لیے اپنی محبت اور توجہات میں کمی نہیں آنے دی۔ سامعین، انہی ایام کے بعد طالب عاملی نے اپنا پورا وقت صرف شعر و شاعری کے لیے وقف کر دیا اور اس میدان میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کیں۔ نتیجے میں اپنے زمانے کے شعر و ادب کے قلمرو میں ان کا کوئی حریف نہیں تھا۔ طالب عاملی اعتماد الدولہ اور دیگر بزرگوں سے بڑے انعامات اور پاداش بھی دریافت کرتے تھے اور اس طرح سے وہ ایک عظیم دولت و ثروت کے مالک ہو گئے اور بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیا۔ اس زمانے میں معمول تھا کہ ایرانی فنکار اور ادیب دولت کمانے کے لیے ہندوستان چلے جاتے ہیں اور پھر مال و دولت کمانے کے بعد ایران واپس لوٹ آتے ہیں تاکہ اپنی باقی عمر کا حصہ ہندوستان میں جمع کی ہوئی پونجی سے آرام و آسائش کے ساتھ زندگی گزاریں۔ طالب عاملی نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران لوٹ جائیں۔ وہ چیز جو طالب عاملی کو ایران واپس ہونے کی ترغیب دلا رہی تھی صرف جمع کی ہوئی دولت نہیں تھی، بلکہ ان ایام میں انہوں نے جو اشعار کہے ہیں ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایران آنے میں دلچسپی کے ساتھ ہی ایران اور خاص طور پر اپنے وطن عامل کی یادوں کے سبب وہاں جانے کے لیے شدت سے بے چین تھے۔ طالب عاملی نے ایک قطعہ اعتماد الدولہ کی تعریف میں کہا اور ان سے یہ درخواست کی کہ ان کو ایران جانے کی اجازت دیں۔ اعتماد الدولہ کے جن کو طالب سے بہت زیادہ محبت تھی وہ دل سے طالب کی دوری نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے طالب کی درخواست پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ اعتماد الدولہ درباری شاعروں میں مقام حاصل کرنے کی طالب میں شدت سے پائی جانے والی اس خواہش اور آرزو سے باخبر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دربار کے شعرا میں طالب کی شمولیت کے ساتھ وہ ان کو ایران جانے سے روک سکتے ہیں، اس لیے اعتماد الدولہ جہانگیر بادشاہ سے خواہش کر کے طالب کو دربار میں لے گئے۔ اس دن بادشاہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا، چنانچہ طالب نے شکارگاہ اور جہانگیر کی ستائش میں ایک قصیدہ کہہ ڈالا کہ جسے جہانگیر نے پسند کیا اور طالب اس قصیدے کے واسطے سے دربار کے شاعروں اور ادیبوں کے حلقے میں شامل ہو گئے اور بہت کم عرصے میں اپنی ذاتی قابلیت اور صلاحیت نیز اعتماد الدولہ کی حمایت کے باعث 1028 ہجری قمری میں ملک الشعرا کا لقب پا گئے۔ یہی وہ دور تھا کہ جب طالب عاملی کی بہن ستن نسا بیگم نے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ہندوستان کا سفر کیا۔ محققین کا ماننا ہے کہ طالب کو ہندوستان میں ہی رہائش پذیر ہونے اور اپنے وطن واپسی کے ارادے سے منصرف ہونے کا اہم سبب جہانگیر کے دربار میں ملک الشعرا کے مقام سے ان کو نوازے جانے کے علاوہ ان کی بہن کا بھی ہندوستان پہنچ جانا اور اس ملک میں ان کا زندگی گزارنے کا شوق تھا۔ طالب عملی 1028 سے 1036 کے برسوں کے دوران کے جو ان کی وفات کے برس ہیں جہانگیر کے دربار میں ملک الشعرا تھے اور ان کو دربار کے ادبی حلقے کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے دربار میں ہونے والے مذہبی جشنوں اور دیگر پروگراموں کی مناسبت سے اشعار اور قصیدہ پڑھنے کے علاوہ ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ دربار کے ادبی حلقے میں شامل ہونے والے نئے ادیبوں اور شعرا کا انتخاب کرتے تھے اور پھر ان کو بادشاہ کو متعارف کرواتے تھے۔ طالب عاملی نے ملک الشعرا کا لقب پانے کے سبب جہانگیر بادشاہ کے ہمراہ ہندوستان کے گوش و کنار کا سفر کیا اور ان سفروں کے بارے میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں۔ طالب عاملی نے مجموعہ جہانگیر نامہ میں کہ جو شاہنامے کے وزن پر سلطنت جہانگیر کے دور کے واقعات کی تفصیلات پر مشتمل ہے، بادشاہ کے ہمراہ اپنی مسافرتوں اور شہروں کی توصیف میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں۔ سامعین، ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ جہانگیر نامے کا بعض حصہ اس قدر رواں، سلیس اور دلچسپ ہے کہ پڑھنے والے کو فارسی کے ادبی شاہکار سے آشنائی کے ساتھ ہی نظامی گنجوی کی شاعری اور ان کی گراں قدر کتاب اسکندر نامے کی بے اختیار یاد آ جاتی ہے۔ 1301 ہجری قمری میں اعتماد الدولہ کی وفات کے ساتھ ہی طالب عاملی نے اپنے ایک بہترین دوست اور حامی کو کھو دیا۔ طالب اس وقت ملک الشعرا تھے اور دربار میں پہلے درجے کے عمرا میں شمار ہوتے تھے۔ سلطنت ہند کے عظیم صدر اعظم اور جہانگیر بادشاہ کے وکیل اعتماد الدولہ کی موت کام اور مشغلے کے لحاظ سے طالب عاملی کی صورتحال میں تبدیلی کا سبب نہیں بنی، لیکن ذہنی طور پر ان کی موت طالب عاملی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ اس واقعے کے طالب کی زندگی پر پڑنے والے اثرات کا ان کے شعر میں بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سمن طالب عاملی اپنی موت کے آخری ایام تک یعنی 1036 ہجری قمری تک ہندوستان کے دربار میں ملک الشعرا کے عہدے پر اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ بعض سوانح نگاروں نے ان اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جو طالب نے اپنی خاموشی کے بارے میں کہے ہیں، یہ لکھا ہے کہ طالب اپنی عمر کے آخری دنوں میں جنون اور الحواسی میں مبتلا ہو گئے تھے اور مدتوں سے شعر و شاعری سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ البتہ ان سوانح نگاروں کی باتوں کی صحت میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ لیکن طالب کے اشعار سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں ایک موذی اور دائمی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے اور مدتوں تک بستر بیماری پر تھے اور شدید درد اور جان کا تکلیف سے نبرد آزما تھے۔ طالب عاملی ہندوستان کے بادشاہ جہانگیر کی موت سے ایک سال قبل یعنی 1036 ہجری قمری میں اپنی شاعری کے عروج کے دور میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 45 برس کی عمر میں ان کی بے وقت موت نے اس وقت کے شعر و ادب کی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ بہت سے شعرا نے ان کی فراقت اور سوگ میں اشعار کہے کہ جن میں ہندوستانی طرز کے نامور شاعر صاحب تبریزی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے طالب کے ہم اثروں کی غفلت کی وجہ سے ان کی تدفین کا مقام معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہر دور میں تاریخ نویسی میں بدیہات کو ترک کرنے کا رواج رہا ہے، اس لحاظ سے کہ طالب عاملی سلطنت ہند کے ملک کشورا اور ایک دولت مند اور با اثر شاعر تھے، اور ان کے بہت سے اقربا بھی ہندوستانی دربار میں مقام و منصب پر فائز تھے، اس لیے ایسا خیال کیا جا سکتا ہے کہ طالب عاملی کے جنازے کو خاندان نبوت و رسالت سے بے انتہا عقیدت و محبت کے سبب بعد میں عراق کے مقامات مقدسہ کے لیے منتقل کر دیا گیا ہوگا۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔Thank you.